وعلیکم السلام. اتنا تھکا دیا آپ نے اس کو پڑھا پڑھا کے، آپ اس کو اپنے مقام پہ بہت جلدی دیکھنا چاہتے ہیں. دیہو کیسے تھک کے پڑ گیا بیچارا. اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی، یہ بعض اوقات ایک دفعہ میں سمجھا کہ یہ ہنس رہا ہے اور رو رہا تھا، ہے نا؟ یہ تو آپ پہچانتے ہیں کہ یہ ہنس رہا ہے. میں کچھ بات کر رہا تھا اس سے تو اس کو رونا آنے لگا، میں سمجھے ہنس رہے اور میں اور کرنے لگا تو پھر ایک دم یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، آنسو بہنے لگے. کیا عمر ہے؟ حفظ کرنا آسان نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں. بس آپ چاہتے ہیں کہ مشین میں رکھ کے، سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں، بچوں کو مشین میں ڈال کے ان کو مولڈ کر دیں، حافظ بھی، عالم بھی، مفتی بھی، فقیہ بھی، اللہ والا بھی، سب کو مشین میں ڈالو، وہ ادھر سے نکل جائے. ابھی ڈالیے ابھی نکالیے. آہستہ آہستہ نہیں دیکھنا چاہتے، جلدی دیکھنا چاہتے. اللہ معاف فرما دے. یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں، اور یہ اشعار ہمارے حضرت نے اپنے شیخ کی محبت میں لکھے ہیں، اور اہل اللہ کی صحبت کے لطف کو ان اشعار میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اوف میری جنت کے بول لو نہ، ایک شعر اور ہے اس سے پہلے، میسر چومرا صحبت بجانے عاشقاں، یہ بھی ہمارے حضرت والا ہی کا شعر ہے. میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آیت، ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آیت. ترجمہ: جب عاشقاں حق کی صحبت مجھے میسر آتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت زمین پر آسمان سے اتر آئی ہے. اف میری جنت کے بول لو نہ، جنت کے بول لو نہ، ہائے تیرا در وہی تیرا دیا، ہائے تیرا در وہی تیرا دیا، یہ سزا ہو جائے میری پربہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار، یہ سزا ہو جائے میری پربہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار، ہاں بنا میں جام میں ہوں میں قدا، ہاں بنا اپنے رندوں کو نہ بھول ساقیا، اپنے رندوں کو نہ بھول ساقیا، ہاں بنانے جام میں میں گدا، اپنے رندوں کو نہ بھول ساقیا، تنہا میں گدا فیض ہوں، تنہا میں گدا فیض ہوں، اے تو سب مینا و سجا مسو، یعنی اے شیخ تیرے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سینکڑوں جام و سبو موجود ہیں اور تو تنہا خود محقدا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تو خود تنہا پورا پورا محقدا ہے، جہاں تو جائے صحرا ویرانہ رشک گلستہ ہو جائے۔ اے تو صدنی ناخد جام و سبو، اے تو تنہا محقدا فیض ہو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس مٹکے کا رابطہ سمندر سے ہو جائے اس مٹکے کا پانی کبھی خشک نہیں ہو سکتا، جس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خاص ہو جائے اس دل کے علوم کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اے تو صدنی ناخد جام و سبو، اے تو تنہا محقدا فیض ہو۔ جب جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، تیز ہو جاتی ہے میری ہائے ہو۔ مولانا علامہ کا مضمون اس شعر میں حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ عاشقوں کی تعبیرات ہوتی ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں ان کو ہر نشانی میں اپنے محبوب کی نشانی ملتی ہے، ہر ذرے میں اپنے محبوب کی نشانی ملتی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ کوئل جب آواز لگاتی ہے، جس کو ہم اردو میں کو کہتے ہیں، تو غور کرو تو فرماتے ہیں کہ اصل میں کیو کیو کہہ رہی، کیو کیو، تو کیو کو پوروی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہاں ہو، یعنی یہ پرندہ کوئل بھی اللہ کو تلاش کر رہی ہے، اپنے محبوب کو تلاش کر رہی ہے، اور اس کے تلاش میں نعرے بلند کر رہی ہے، کہاں ہو کہاں ہو۔ تو یہ عاشقوں کے تعبیرات ہیں۔ آہ جب سنتا میں کوئل کی کو، تیز ہو جاتی ہے میری ہائے ہو۔ اے تو خندان گرمیاں گل ہائے ہو، یعنی ہزاروں پھول ہیں چمن میں، ہزاروں رنگینیاں ہیں، ہزاروں خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں، خوش رنگ نظارے ہیں، لیکن تو ان سب نظاروں کے اندر اکیلا منفرد پھول ہے جو مسکرا رہا ہے۔ اے تو خندان گرمیاں گل ہائے ہو، من پریشان درب میں ٹھہرائے ہو۔ یعنی شیخ میں پریشان ہوں، میں بھی اللہ کی وہ محبت چاہتا ہوں اور اس محبت کی اس دولت کو چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اے تو خندان درمیاں گل ہائے ہو، من پریشان درب میں ٹھہرائے ہو۔ بہر راز سرمدی ہو راز ہو، راز سرمدی یعنی ہمیشہ کا راز اور اللہ تعالیٰ کا راز، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت۔ بہر راز سرمدی ہو راز ہو، منظورا جو یم حبیبا کو بکو، منظورا جو یم حبیبا کو بکو۔ یعنی اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ کی محبت کے واسطے میں آپ کو کو بکو ڈھونڈ رہا ہوں، کوچا کوچا ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہر راز سرمدی ہو راز ہو، منظورا جو یم حبیبا کو بکو۔ اب نصیحت یہ اشعار ہے، عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس، عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس۔ یعنی دل سے دنیا نکالنا ہے، ہاتھ میں دنیا ہو، بیوی بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، کام کاج کاروبار سب چیز ہیں، لیکن دل میں نہ ہو اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس، پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوست، زندگی میں سے تم چھوڑ دو، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، زندگی میں سے تم چھوڑ دو۔ عقل مند وہ ہے جو یہ دنیا کی گھاس یعنی دنیا کی محبت کو کسی مرشد کی رہنمائی میں دل سے نکلوا لے۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد تو یہ سب چھوٹ جائے گا ہی، لیکن چھوٹنے پر اجر نہیں ملے گا بلکہ چھوڑنے پر اجر ملے گا۔ اور زندگی میں آدمی چھوڑ سکتا ہے، مرنے کے بعد تو خود ہی چھوٹ جائے گا، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے دنیا ہی کی زندگی کو غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے، اور اللہ کی محبت کو حاصل کر کے دنیا سے جائے۔ مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، زندگی میں سے تم چھوڑ دو، دل ہے جس کا گھر سے آنے تو دو، گھر نہیں جن کا جانے تو دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے، تو وہ اللہ ہی پر فدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر دو دل یا زیادہ دل لے دیتے تو چلو ٹھیک ہے کہ ایک دل اللہ کو دے دیا، باقی دل کسی اور کو دے دیے، لیکن اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے اور اپنی ذات عالی پر ہی فدا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ ایک دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کو آنے دو، اور جن کا نہیں ہے یعنی غیروں کا گھر نہیں ہے، حسینوں کا گھر نہیں ہے، مردوں کا گھر نہیں ہے، ان کو جانے دو، دل سے نکالو ان کو۔ دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، گھر نہیں جن کا جانے تو دو، خالق عالم دل میں عاشقا دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار۔ جب اللہ دل میں اللہ آ جائے گا، آشکار ہو جائے گا، آشنا ہو جائے گا، تو پھر دل کی بہار دیکھنا۔ ابھی کیا خواب دیکھ رہے ہو چین اور سکون کے، جب اللہ ہی دل میں نہیں ہے، اللہ سے وہ تعلق ہی پیدا نہیں کیا، دل میں غیروں کو بسایا ہے، دنیا کی محبت کو بسایا ہے، تو کیسے یہ بہار ملے گی؟ کہتے ہیں ہم ذکر بھی کرتے ہیں، کئی ہزار وظیفے جپ لیتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے کا بات کرو تو بھاگ جاتے ہیں، یہاں بزدلی دکھاتے ہیں۔ تو یہ ایسے معاملے میں پھر کیا تم خواب دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دل میں بہار آئے گی؟ پھر تم کیا سوچتے ہو کہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کی مٹھاس ہوتی ہے؟ تو دنیا کی محبت دل میں بھری ہے، پہلے اس کو نکالو یا نکلواؤ، اور پھر اللہ کی محبت کی بہار دیکھو۔ خالق عالم و دل میں عاشقار، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار، اہل دل کے درد دل کا گلستان، درسگاہ غم برائے عاشقان۔ اہل دل کے درد دل کا گلستان، تم کیا جانو، یہ تو درسگاہ غم ہے، درسگاہ غم یعنی اللہ کے راستے کے لیے غم اٹھانا، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، اللہ کی مرضیات پر چلنے کا غم اٹھانا، اللہ کی نامرضیات سے بچنے کا غم اٹھانا، یہ درسگاہ، اللہ والوں کی درسگاہ یہ ہوتی ہے۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ یہاں غم سکھایا جاتا ہے، مگر کون سا غم؟ جس غم پر ساری کائنات کی خوشیاں قربان ہو جائیں تو اس غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ درسگاہ ہے، اولیاء اللہ کی درسگاہ وہ درسگاہ ہے۔ یہاں خوشیاں نہیں سنائی جاتی ہیں، مژدے نہیں سنائے جاتے، بلکہ غم سکھائے جاتے ہیں، اللہ کے راستے کا غم اٹھایا جاتا ہے، اس کی درسگاہ ہے یہ۔ اہل دل کے درد دل کا گلستان، درسگاہ غم برائے عاشقان، شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستو، ہاں مگر پہلے گلے یا تھام لو۔ مردانہ ہمت کرنی پڑے گی، کلیجے کو تھامنا پڑے گا، اس میں آزمائشیں آئیں گی، لوگوں کی ملامتیں آئیں گی، لوگوں کے مذاق بنائیں گے لوگ، بہت کچھ کہیں گے، باتیں بنائیں گے، کلیجہ تھام لو۔ اگر اس خون کے سمندر میں اترنا ہے تو کلیجہ تھام لو اور ہمت کر کے اس میں داخل ہو جاؤ۔ شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستو، مگر پہلے گلے جا تھام لو، ہاں مگر جس کو خدا پاپا بے درد دل بہر دل غم نہ دے، ہاں مگر جس کو خدا پاپا بے درد دل بہر دل غم نہ دے، دوستو تو یہ غم غمیں دنیا نہیں، یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں، سوا اللہ والوں کی صحبت کے یہ غم کہیں اور نہیں ملتا، مارکیٹوں میں نہیں ملتا، بادشاہت میں نہیں ملتا، ذی حیثیت لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، مالداری میں نہیں ملتا، عیش و عشرت میں نہیں ملتا، سوا اللہ والوں کی صحبت کے یہ غم یہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ دوستو یہ غم غمیں دنیا نہیں، یہ وہ غم غم ہے جو نہیں ملتا کہیں، مست کرتا ہے جو جانے انبیاء، اے وہی غم غم تو ہمارا مدعا۔ اللہ کے مقبولین، اللہ کے پیاروں کا یہ غم ہے، اور وہ یہ غم مست کرنے والا ہے، یہ بیمار کرنے والا، اسپتال پہنچانے والا نہیں ہے۔ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمِ دو جہاں سے فراغت ملے۔ مست کرتا ہے جو جانے انبیاء، مست کرتا ہے جو جانے انبیاء، ہے وہی غم غم تو ہمارا مدعا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر ان کا سر آرے سے چیرا گیا، لیکن وہ توحید سے باز نہ آئے۔ یہ غم ان کو مست کیے ہوئے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا ہوں۔ یہ وہ غم ہے، بڑے لوگوں کا غم ہے، وہی غم وراثت میں اولیاء کو ملتا ہے۔ مست کرتا ہے جو جانے انبیاء، اے وہی غم غم تو ہمارا مدعا۔ سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے، سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے، کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے، کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا درد آ جاتا ہے، ساری کائنات مل کر بھی اس کو اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ جان دے دے گا، سو بار نہیں، ہزار بار نہیں، کروڑوں بار وہ جان دے دے گا، لیکن اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ ہاں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر، سر سودائی ہے۔ میں تو اپنے سر کا سودا اللہ سے کر چکا، اب یہ سر کٹے گا تو اللہ ہی کے راستے میں کٹے گا، حق پر ہی کٹے گا۔ سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے، کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے۔ آخری شعر ہے، زندگی میں دوستو کیا زندگی، دوست بنے یہاں اللہ تعالیٰ سے مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کے بغیر کیا زندگی ہے۔ زندگی میں دوست کیا ہے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر جو زندگی ہے، کامل اطاعت ہو، محض نماز روزہ تسبیحات نہیں، بلکہ پورے طریقے سے تقوی اختیار کرے، شبہات سے بھی بچے۔ حدیث پاک میں ہے، المتقی من یتقی الشبہات، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ تعبد اور ورع، تقوی جو ہے وہ اصل میں کف ہے، یعنی کہ وہ اصل کیا ہے، بندگی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ صرف عبادت بندگی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اس کے شبہات سے بھی بچانا، اصل بندگی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دوستو کیا ہے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بندگی بے بندگی شرمندگی اوف میری جنت کے وہ لیل و نہار آئے تیرا در وہی تیرا دیا. اس وقت تو یہ اشعار میں نے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج ہم الحمدللہ روزانہ یہاں مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہوئی سوکھی خشک بنجر زمین کو پانی مل جائے, کہ ان ملفوظات سے اتنا زبردست فائدہ ہوتا ہے. آج اس میں پڑھنے میں اشعار درمیان میں آ گئے تھے تو دل چاہا کہ یہ اشعار پڑھ لیے جائیں. اور دیکھو فضائل توبہ ہے, یہاں دیکھنا ہے فضائل توبہ, اس کے پیچھے آگے کہیں وہ لے گیا عرفان اور ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے فضائل توبہ. اس کے بالکل آخر میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مراقبہ اصلاح کا آسان نسخہ, یہ بھی حضرت والا نے چھپایا تھا, اس کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ بھی آج ایک دوست آئے ہوئے تھے, ان کو میں نے سنایا تو بہت ہی خوش ہوئے اور اس کو چوم کے لے گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو مایوس ہو گئے ہوں اپنے گناہوں سے, ان کے لیے زبردست اکسیر نسخہ ہے. مجھے بھی اس سے بہت نفع ہوا, انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے اس پر عمل کرنے کا. اصلاح کا آسان نسخہ من جملہ ارشادات عالیہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کہ دو رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ, میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں, میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی, آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح. اے اللہ, میں سخت نالائق ہوں, سخت خبیث ہوں, سخت گناہگار ہوں, میں تو عاجز ہو رہا ہوں, آپ ہی میری مدد فرمائیے. میرا قلب ضعیف ہے, گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے, آپ ہی قوت دے دیجئے. میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں, آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے. اے اللہ, جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرمائیے. کو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا, میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرا لوں گا. غرض اسی طرح روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عجز کا اقرار کرے, اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو. صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو. لو بھائی, دوا بھی مت پیو, بد پرہیزی بھی مت چھوڑو, صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا ہو جائے گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی, شان میں بٹا بھی نہ لگے گا اور دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی. غرض غیب سے ایسے سامان ہو جائے گا کہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اور یہ ایک مراقبہ دستور العمل کا اور لکھا ہے. فرمایا کہ وہ دستور العمل یہ ہے کہ جو دل سے پردے اٹھاتا ہے, جس کے چند اجزاء ہیں, ایک تو کتابیں دیکھنا یا سننا, یعنی بزرگوں کی مشائخ کی جن کی اجازت دی جائے وہ کتابیں دیکھتا رہے. دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا, علماء سے مسائل دریافت کرے. تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا رکھے, اور اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات اور ملفوظات ہی کا مطالعہ کرو یا سن لیا کرو, اور اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے. اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبے کے لیے نکال لو, جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کیا کرو کہ اے نفس, ایک دن دنیا سے تو جانا ہی ہے, موت بھی آنے ہی والی ہے, اس وقت یہ سب مال و دولت, بیوی بچے سب یہی رہ جائے گا, بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا. اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا, اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے. اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لیے کچھ سامان کر. عمر بڑی قیمتی دولت ہے, اس کو فضول رائے گاں مت برباد کر. مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے، مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی، پس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لے. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ چند ملفوظات بھی اور ہیں. بدنگاری کے نقصانات، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نامحرم کو دیکھنے کا زیادہ تقاضا قلب میں ہو، اس کو ہم ایک دفعہ جی بھر کر دیکھ لیں تو تسکین ہو جائے گی. یہ محض غلط ہے، وہ تسکین عارضی ہے. اس دیکھنے سے جوش کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تصویر دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، اس لیے محسوس نہیں ہوتا. اور تسکین کا جو شبہ ہوتا ہے تو قصدن اس کا تصور کر کے مزہ لینا زہر قاتل اور رہزن دین ہے. حدیث شریف میں ہے، النظر سهم من سهام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. توبہ کا کمال، ارشاد فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جاوے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے بارود ذرا سی ہوتی ہے، مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. اور صحبت اولیاء سے متعلق یہ ارشاد ہے کہ فرمایا کہ جو شخص بخشش کا طالب ہو اور اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے، تمہارے اعمال میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی. اہل اللہ کے دل روشن ہیں، پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے. جب نور آتا ہے ظلمت اور تاریکی بھاگ جاتی ہے، شبہ جاتا رہتا ہے، اللہ والوں کا دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے. اور اتباع سنت سے محبوبیت کا راز، ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی حیثیت یعنی وضع بناتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. بس یہ وصول کا یعنی اللہ کو پانے کا سب سے اقرب یعنی سب سے قریب ترین راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنه قال إن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم؟ قال طلحة أنا، فكانوا عنده فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة، ورأيت الميت على فراشه أمامهم، والذي استشهد آخرا يليه، فأولهم يليه، فدخلني من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ کے تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور بنیت مجاہدہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اور وہ فقر و فاقے والے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو ان کی خبر گیری سے مجھ کو آگاہ کرے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان کی خبر گیری کروں گا. وہ تینوں آدمی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. ان تینوں میں سے ایک شخص اس لشکر میں گیا اور شہید ہوا. پھر ایک اور لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس میں دوسرا شخص گیا اور شہید ہوا. پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر مر گیا. راوی کا بیان ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں کو خواب میں جنت کے اندر دیکھا. جو شخص بستر پر مرا تھا وہ سب سے آگے تھا، اور جو دوسرے لشکر میں شہید ہوا وہ اس کے پیچھے تھا، اور سب سے پہلا شخص جو پہلے لشکر میں شہید ہوا تھا سب سے آخر میں تھا. میرے دل میں اس سے شبہ پیدا ہوا، اور اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یعنی ان کو شبہ ہوا کہ جو شہید ہوا میدان میں سب سے پہلے، ان کا خیال تھا کہ اس کو سب سے پہلے آگے ہونا چاہیے تھا، اور جو بستر پر مرا وہ تو شہید نہیں تھا، وہ کیسے ان کے آگے ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے تو نے کس چیز کا انکار کیا، یعنی ان میں سے کون سی ایسی بات تجھ کو نظر آئی جو شبہ اور انکار کا باعث ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس نے اسلام میں زیادہ عمر پائی اور اس کو زیادہ تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کا موقع ملا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حدیث بن خالد میں، یعنی دوسرا شخص جو شہید تو نہ تھا مگر مراوت تھا، یعنی سرحد کا نگہبان، اور شہید ہونے کی نیت رکھتا تھا، تو اپنی نیت کا ثواب شہادت بھی ملا، اور جتنے دن زندہ رہا ان دنوں کے نیک اعمال کا ثواب الگ ملا، اس لیے یہ افضل رہا سابق سے۔ اللہ تعالی ہماری بھی عمروں میں نیک اعمال کی توفیقات کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے، داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا، بسم اللہ پڑھنا، کوئی درود شریف مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، دعا پڑھنا مثلا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی جب مسجد میں داخل ہوں گے تو یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور داہنا پیر اندر داخل کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اعتکاف کی نیت کرنا ہے، یعنی دل میں نیت کر لینا کہ جتنی دیر مسجد میں ٹھہروں گا اعتکاف کروں گا۔ نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطیب نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث طویل میں روایت کیا ہے کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، راہ میں ایک گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں کے آدمی خبر آپ کی آمد کی سن کر باہر گاؤں کے منتظر تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گاؤں میں ایک عورت نوجوان ہے، اس پر ایک جن عاشق ہوا ہے اور اس پر آ چڑھا ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہو جاوے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، بہت خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، اے جن تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ محمد رسول خدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی اور نقاب منہ پر ڈال لیا اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم انت خیر الرحیم، رب اغفر وارحم انت خیر الرحیم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم انت خیر الرحیم۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عافي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، الله أصلح أمتهم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللہ جو مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے سیلاب اور بارش کی شکل میں اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اے اللہ اس آفت کو اپنے کرم سے ٹال دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے خدا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دے اللہ اس آفت کو دور فرما اللہ عافیت نصیب فرما دے یا اللہ عافیت نصیب فرما دے اللہ پانی کے ایسے راستے نکال دے کہ پانی نیچے اتر جائے جلد از جلد اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرما دے رحم فرما دے اللہ ہم کو سکون عطا فرما دے چین عطا فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے مسائل کو حل فرما دے اللہ گھروں کو آباد فرما دے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے اللہ پوری امت کو گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما خصوصاً موبائلوں کے فتنے سے اللہ وہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اللہ اس کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما گناہوں کے اسباب سے اور گناہوں سے بہت دوری عطا فرما اے اللہ بہت دوری عطا فرما اے اللہ مشرق و مغرب کی دوری عطا فرما اے اللہ اپنی یاد میں اللہ آنکھوں کو برسانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ چشمے تر عطا فرما دلے گریاں دلے بریاں عطا فرما اللہ دلے گریاں دلے بریاں عطا فرما اللہ اپنی محبت میں جلنا نصیب فرما تڑپنا نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت میں جلنا تڑپنا نصیب فرما اللہ اپنی یاد میں رونا نصیب فرما اے اللہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے گھر والوں کے لیے بھی صحت کے لیے خوب دعا کریں نواسی صاحبہ کو پیلیا بھی ہو گیا ہے پتھری کی بھی شکایت ہو گئی ہے چھوٹی سی ہے اور گھر والے بھی بیمار ہیں اور بیٹیا صاحبہ بھی بیمار ہیں اے اللہ میرے پیارے مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما حضرت کے گھر والوں کو نواسی کو بھی سب کو اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما جن جادو نظر بد جو بھی شر ہو اللہ اپنے فضل سے اس کو دور فرما اپنی قدرت قاہرہ سے اللہ اس کو دور فرما حفاظت بھی فرما اے اللہ سب خاندان والوں کو اور تمام احباب کو بھی اور ہم کو بھی ہمارے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما اللہ رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی اس سے مالا مال فرما رزق جسمانی بھی رزق روحانی بھی مالا مال فرما اے اللہ برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما اللہ سنت اور شریعت کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری زندگیوں کو 100% سنت کے مطابق بنا دے اے اللہ گناہوں کو ہم سے چھڑا دے اللہ گناہوں کے زہر کو ہم سے چھڑا دے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں اے مالک ہم پر کرم فرما دے اللہ ہم پر کرم فرما دے اللہ ہم پر خاص کرم فرما دے اللہ ہم آپ کی کرم اور رحمت کے طالب ہیں اللہ آپ کی خاص رحمت کے ہم طالب ہیں اے اللہ آپ کے کرم کے طالب ہیں محتاج ہیں اے اللہ ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما اللہ آپ کی رحمت خاصہ سے آپ کی رحمت خاصہ کو آپ کے کرم خاص سے آپ کے کرم خاص کو اور آپ کے فضل خاص سے آپ کے فضل خاص کو اور آپ کی مشیت خاصہ سے ہم آپ کی مشیت خاصہ کو خاصہ کو طلب کرتے ہیں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہماری دعا کو رد نہ فرمائیے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے اللہ ہم پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمیں جینا سکھا دیجئے، مرنا سکھا دیجئے، جینے کا ڈھنگ عطا فرما دے اللہ، جانوروں کے طریقوں سے، غیروں کے طریقوں سے، کافروں اور مشرکوں اور ہندوؤں کے طریقوں سے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے، اے اللہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر بھی اپنے وفاداروں کا سا بنا دے، ہمارا باطن بھی وفاداروں کا بنا دے، اے اللہ بے وفائی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اپنا 100% مطیع فرما بردار اور وفادار بنا لے، اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی حاجت کو پورا فرما دے، اس کے مسائل کو حل فرما دے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بھی حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرما دے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو اپنے فضل سے نیک دیندار محبت والے دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما، اے اللہ ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما، اور اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، سب کو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت قاہرہ سے جز فرما کر، اے اللہ اپنی شان جز کا، آپ کی شان جز کا واسطہ اللہ ہم پر کرم فرما دیجیے، ہم سب کو جز فرما لیجیے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنے اخص الخواص میں شامل فرما لیجیے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے وہ بھی عطا فرما، اے مہربان مولا جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے، وہ بھی عطا فرما دے، اے مہربان مولا وہ بھی عطا فرما دے، اے بہت ہی مہربان مولا وہ بھی عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.